Surah Isra, ayat number 90-111. Surah Isra ka ikhtitam hai aaj. Aur is ikhtitam mein aap dekhenge Quraish Makkah ne jo farmaishein ki aap sallallahu alaihi wasallam se jo moajze dikhane ki farmaishein unka zikr hai. Aur iske ilawa Quran Kareem ka bhi zikr hai, iski azmat ka zikr hai. اس کے معجزہ ہونے کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے کہ کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور مختصر تو سا ان کا بیان آیا ہے یہ سورت کا نام بھی اسراء ہی ہے سوری بنی اسرائیل بھی ہے تو بنی اسرائیل کا بھی اینڈ میں ذکر آ گیا اسراء کا ہم نے شروع میں ذکر پڑھ لیا تھا دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور انہوں نے کہا کنہوں نے یہ کہا مشرکین مکہ نے اور انہوں نے کیا کہا لن نؤمن لکا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پہ کب تک نہیں ایمان لائیں گے حتی یہاں تک کہ تفجور لنا تو پھاڑ دے ہمارے لیے من الارض یعنی جاری کر دے ہمارے لیے زمین سے یمبوعا ایک چشمہ ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر پہلے زمین سے اب آپ ون بائی ون دیکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے مطالبے کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تھے کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے یعنی ایمان بھی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے کسی ایمان کی جو شرطوں کے ساتھ ہو کہ جس میں انسان کہے پہلے تو یہ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے اللہ کی پہچان کے لیے کائنات میں انف نشانیاں اس کے لیے کوئی یہ نہیں ضرورت ہے کہ فلان چیز کر کے دکھاؤ گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ایک اللہ ہے جبکہ معجزات پہلی قوموں کو کام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے نہیں کام آئے تھے ٹھیک ہے تو اللہ کے لیے معجزے دکھانا مشکل نہیں ہے وہ تو اس نے کن کہنا تو ہو جانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان معجزوں کے بعد اللہ کی سنت کیا ہے کہ اگر معجزہ دکھایا اور کوئی قوم ایمان نہیں لے کر آتی تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ان کے لیے معجزے دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو چوز نہیں کیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو معجزہ دکھا دیتے لیکن یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی شامت. اچھا پھر اگلا انہوں نے کیا مطالبہ کیا اور بچگانا بالکل مطالبے تھے او تو تکون لکا اچھا اگر ہمارے لیے نہیں کچھ نکالنا تو کم از کم ہو تیرے لیے ہم تجھے ہی دیکھ لیں کہ تیرے لیے ہو کیا جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں میں سے و عنب انگوروں میں سے فتفجر الانہار تو پھاڑ دے دریا خلالہا تفجیرا اس کے درمیان پھاڑنا اب ایک باغ ہو اس میں کھجوریں بھی ہوں انگور بھی ہو اس میں نہریں جاری ہوں نہریں تو پھاڑے اور اس کے اندر نہریں جاری ہوں کیونکہ وہاں پہ اس زمانے میں وہ باغ بہت ویلیوبل ہوتے تھے جس کے اندر پانی بھی ہوتا تھا نہر بھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیراب کر رہی ہے پورے باغ کو یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی چیزوں دنیاوی لحاظ سے بڑی چیزوں کے اور دنیاوی لحاظ سے کسی کو بڑی چیز کب سمجھا جاتا ہے جب اس کے پاس مال ہوتا ہے. یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان کی سوچ دیکھو نا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کا سیرت کردار کیا ہے کوئی کیا بات لے کر آ رہا ہے. جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہہ دے کہ ہم دیکھیں بھائی آپ کے آگے اور پیچھے گاڑیوں کا فلیٹ ہو اور آپ کے پاس محل ہو ہمیں پتہ چلے کہ آپ بڑے آدمی ہیں ہم بھی تو اسی طرح بڑے آدمی سمجھتے ہیں نا کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ہماری بھی نظروں میں کیا وہ بڑے آدمی ہوں گے کہ نہیں کیونکہ ڈیفینیشن جو ہماری بھی ہے وہ بھی سیم ہی ہے جو مشرکین مکہ کی تھی بڑا آدمی ہونے کے لیے یہ ہے بس ہے یہ ہمارے پیمانے اسکیلز ہیں جن سے ہم دوسروں کو جانچتے ہیں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. ان پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہی نہیں اترتے تھے کوئی ان کے پاس باغ نہیں تھے کوئی ایسے اختیارات نہیں تھے کہ بس جہاں چاہیں وہاں پہ چشمے جاری کر دیں وہ کوئی خدا تھوڑی تھے. او تو اس قطع اچھا چلو یہ نہ صحیح یا تو ہمارے گرا دے کس کو گرا دے دیکھو کتنی اپنے لیے بڑی بات مانگ رہے ہیں آسمان کو گرا دے کما جیسا کہ زعمت علینا کسفن جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے ہمارے اوپر جو آسمان ہے نا ایسے گرے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں ہمارے اوپر گر جائے نہیں اس قدر اپنے اوپر ایک برائی مانگنا ہمارے اوپر یہ آسمان کے کبھی کبھی انسان دیکھو اپنے لیے کیا چیزیں مانگنے لگتا ہے. او یا تأتی باللہ تو لے آئے اللہ کو والملائکہ تھی اور فرشتوں کو بھی قبیلہ ہمارے فیس ٹو فیس ہمارے سامنے لے کر آ پہلے ہمیں دکھا تو صحیح ہم اللہ کو دیکھیں فرشتوں کو دیکھیں. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے ہی مان لے کر آئیں نہ دیکھا نہ کچھ ایسے ہی بس بلائنڈلی مان لے آئیں کہ ایک اللہ ہے. وہ تم اس کائنات کو دیکھو گے اپنے آپ اپنے وجود کے اندر ہی دیکھ لو تو تمہیں اتنی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ تمہیں اللہ پہ ایمان آ جائے گا. لیکن بعض لوگ چاہتے ہیں ان کو سامنے دکھایا جائے تو جس دن سامنے دیکھ لیا نا اس دن تو عمل کا وقت ختم ہے. بات ہی یہ امتحان ہی یہ کہ کون غیب پہ ایمان لے کر آتا ہے. اسی لیے قرآن شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر تو تم غیب پہ ایمان لے کر آتے ہو نا پھر ہی فائدہ اٹھا سکو گے اس کتاب سے, اور اگر غیب پہ ایمان نہیں ہے تو پھر نہیں فائدہ اٹھا سکتے. سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں ہی ہے یہ یومنون بالغیب. تو فرشتوں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے ان کو ہی دکھا دو. اچھا چلو یہ نہ صحیح, او یکون لک بیت من زخرف یا ہو جائے تیرے لیے گھر سونے کا. چلو ہمارے لیے کچھ نہیں بناتا تو اپنے لیے ہی سونے کا گھر بنا لے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے لیے ہی کوئی محل ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ تو کوئی چیز ہے. او ترقا فی السماء یا تو چڑھ جائے آسمان میں, آسمان پہ ہمیں چڑھ کے دکھاؤ. یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوبدہ باز تھوڑی تھے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیزیں کر کے دکھاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی جس کو ہم کہیں گے کہ بڑی شان و شوکت والی لگژریس لائف تھی کہ جس کے اندر کوئی سونے کے گھر ہوں, ورنہ وہ ایسا مطالبہ ہی کیوں کرتے. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ ثبوت ملے کہ اگر آپ اتنی بڑی چیز ہیں تو آپ کے پاس یہ سب لگژریز ہونی چاہیے, تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں. وَلَن نُؤْمِنَ اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے لِرُقِيِّكَ تیرے چڑھنے کو بھی. ہاں تو چڑھ بھی جائے تو پھر بھی ہم نے ماننا نہیں ہے, بس ایک شرط میں مانیں گے پھر اگر تو چڑھ جائے اور حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ تو وہاں سے پہلے کتاب اتار کے لے کر آ ہمارے سامنے جس کو ہم پڑھیں. یعنی یہ تیرے پاس جو کتاب ہے وہ کیسے آئی ہے, اس کو ہمیں دکھا کے تو اوپر چڑھ رہا ہے جا رہا ہے اور کتاب لے کے نیچے اتر رہا ہے. دیکھیں خود ہی کہتے ہیں پہلے تو ہمیں چڑھ کے دکھا, پھر اس کے بعد پھر خود ہی کہتے ہیں ہم چڑھنے پہ بھی نہیں ماننا ہم نے. اب اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ ان کی بتا دی, اس کے بعد جواب کیا اللہ تعالیٰ نے دیا. دیکھیں اب یہ فضول باتیں تھیں, ان کا جواب ایسا فضول بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی کیسی بیکار باتیں کرتے ہو, ان کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم کتنے بے وقوف ہو, لیکن ان کے لیول پہ جا کے کوئی بھی بات نہیں کی گئی, بلکہ اتنا زبردست ایک جواب دیا گیا ان کو. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, قل اے نبی آپ کہہ دیں سبحان ربی پاک ہے میرا رب. جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کیسی باتیں کرتے ہو, تو اسی طرح سبحان ربی پاک ہے میرا رب. هل كنت الا بشرا رسولا نہیں ہوں میں مگر ایک انسان ہوں جو رسول ہے, میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں ہوں. اور دوسرا معنی اگر ہم کریں کیا ہوں میں, یعنی میں کون ہوں, الا بشر رسولا میں تو ایک انسان ہی ہوں, تم نے مجھے سمجھ لی میں خدا ہوں کہ میں سونے کے گھر بناتا پھروں, میں آسمان پہ چڑھ جاؤں, میں جہاں سے مرضی چاہوں چشمے جاری کر دوں, تو میں تو وہ تو خدا ہی بات ہو گئی, میں خدا تھوڑی ہوں یا میں کوئی شعبدے باز تھوڑی ہوں, میں تو بس ایک رسول ہوں جو ایک بشر ہے. الا بشرن, دیکھیں کتنی دفعہ قرآن ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے, ایک بشر تھے, ایک بشر تھے. وہ کہتے تھے کہ جو رسول ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو, بشر رسول نہیں ہو سکتا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ رسول کیا کہتے ہیں, رسول بشر نہیں ہو سکتا, رسول تو نور ہے. نہیں, یہ بہت بڑا عقیدے کے اندر فلو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. پورا قرآن یہ نہیں بتاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ نہیں ہے کہ نور تھے, کوئی حدیث نہیں بتاتی کہ نور تھے. پورا قرآن کیا بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, آپ کیا کہہ دیں, کیا ہے اوتھینٹک بات, میں ایک بشر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, انسانی جس طرح ضروریات اور انسان کی جس طرح کے وہ ہوتی ہیں نیڈس, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ سانس بھی لینا, کھانا پینا, سونا, شادی کرنا، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس طرح سے تھیں جیسے انسانوں کی ہوتی ہیں. ہاں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حفاظت میں تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بلند مقام پہ، آپ سے اوپر کسی کا مقام نہیں ہے. یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفات کے لحاظ سے، یعنی ایز فزیکل بینگ انسان کا، جیسے انسان کے اندر دل ہے، گردے ہیں، پیپڑے ہیں، سارے چیزیں، ویسے انسانی طور پہ فزیکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی دو ہاتھ تھے، وہی دو آنکھیں تھیں، اسی طرح انسان تھے، لیکن صفات میں تمام انسانوں سے افضل اور اکمل تھے. یہ آپ کو عقیدے کا بیسک ایک چیز ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہوتی ہے، جس میں لوگ ایسی ایسی باتیں بنا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر مقام دے دیتے ہیں، جو کہ ایک شرک بن جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ شیطان اس شرک میں ڈال کے اور انسان کو کا ایمان ضائع کرا دے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح سے انسان دنیا سے چلا جائے اپنے ایمان میں ملاوٹ کے ساتھ. ہم یہی کہیں گے رب رب ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، بندہ چاہے کتنا بھی اونچا ہو رب کے برابر نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدی ہیں، عبد ہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بشر ہیں، تو پھر تم بشریت سے اوپر کیسے لے جاتے ہو کہ ان کو نعتوں کے اندر ایسے کر دیتے ہو کہ اللہ کے عرش کے اوپر اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، کہ وہی بیٹھے ہوئے اور وہی بچائیں گے، اور ساری اتھارٹی جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ بس انہی کے ہاتھ کے اندر، پاورز ان کے ہاتھ میں. چھپ کے دیکھو اس وقت کے وہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی بہت بڑے بڑے مطالبے تھوڑی تھے، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہہ دیا تھا کائنات بنا دو، کائنات ختم کر دو، یہ کر دو، وہ لوگ سونے کا گھر بنا دو جی، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو، یہ یہاں سے نہر، چھوٹے چھوٹے جگانا سے مطالبے. اتنی پاورز بھی نہیں تھی آپ کے پاس کہ خود سے یہ کر سکیں اپنی مرضی سے. لیکن لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ بس قبر میں بھی ہم جائیں گے تو وہ وہیں پہ، وہاں پہ بھی وہی انہوں نے ہماری نجات کرنی ہے، بس وہی وہاں پہ آ جائیں گے ہمیں بچانے کے لیے. حشر میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی بس انہی کی اتھارٹی ہوگی، اللہ نے ان کی بات کو نہ تھوڑی کرنا، ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بتائی گئی، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیں میں ایک بشر ہی تو ہوں، میں ایک رسول بشر ہوں. تو یہ بالکل کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اور ایسے اشعار اور ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جس میں کہیں پہ بھی شرک کا شبہ بھی آ جائے. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو کس چیز سے، ان یومنو، کہ ایمان لائیں، کس چیز نے روکا، نہیں ہے، اذ جاءہم الہدیٰ، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت تو کس چیز نے ان کو روکا ایمان سے، نہیں روکا ان کو ایمان سے، مگر صرف ایک چیز نے. کیا چیز تھی وہ؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن کے آ جائے؟ نہیں، ان کے لیے یہ اتنی بڑی بات تھی نا کہ نہیں جی، کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان جو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، یہ اس کو ہم سوچ لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ یہ مسئلہ بڑا قدیم مسئلہ ہے. اب ہدایت آ بھی گئی ان کے پاس، اللہ کی کتاب آ گئی، ایک قرآن آ گیا، مگر یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی تھی، اور اس بات کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اس چیز نے ان کو روک دیا ایمان سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں وہ ایمان لائے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، ان کو روکا نہیں کسی اور چیز نے، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بشر رسول بن کے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا، کس کس طرح اللہ نے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جواب بھی دیے، دلائل بھی دیے، سمجھایا طرح طرح سے، پھر بھی وہ کہے اللہ نے، کوئی کہے اگر اللہ نے چاہا ہے کہ ہمیں بس جہنم میں ڈال دے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو دیکھو تمہیں کیسے کیسے سمجھایا، کیسے کیسے مثالیں دی اس قرآن میں، پھر پھر کے باتیں لے کر آئے، اور تم خود ہی نہیں سمجھتے، تو قصور پھر اللہ کے اوپر نہ ڈالو، اپنا قصور کرو کہ ہم نے ہی اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. کہہ دیجئے اے نبی، آپ ان کو بتائیں لوکان فل اردی ملائکہ تو نہ تم کہتے ہو فرشتہ کیوں نہیں آیا, فرشتہ کیوں نہ, اگر اس زمین کے اوپر فرشتے رہتے ہوتے, یمشونا چلتے پھرتے مطمئنینا یہاں پہ اطمینان کے ساتھ, اگر یہ ان کی جگہ ہوتی جہاں پہ وہ یعنی اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں, مطلب یہ ان کی پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوتی, یہیں پہ رہ رہے ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو البتہ ضرور ہم تو ضرور نازل کر دیتے آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کے, ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں, ہم پھر آسمان سے ایک فرشتہ ہی اتار دیتے اور وہی رسول ہوتا. تو بات صرف یہ ہے کہ دیکھو پھر کیوں نہیں پھر فرشتہ رسول بنایا, اتنی بڑی مشکل ان کو پڑ رہی تھی تو اللہ نے کیوں نہیں فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا, اس لیے کہ اگر فرشتہ آ جاتا ابھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی تھے, وہ تو وہ کر سکتے تھے, ہم سے کہاں ہو سکتا ہے, ہم تو کہاں ہم اور کہاں وہ, یہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ رسول بشر ہیں, ان کو بھی نیند آتی, ان کو بھی بھوک لگتی تھی, اس لیے نہیں تھی کہ روزہ وہ رکھ لیتے تھے تو ان کو بھوک ہی نہیں لگتی, اور وہ رات کو ان کو کبھی نیند ہی نہیں آتی, تو پھر بھی ہم یہ باتیں کہتے. اور اگر فرشتے کو اللہ رسول بنا کے بھیج دیتا جس کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی نہ اس کی کوئی جنسی خواہشات ہوتی نہ اس کو سردی گرمی کا کوئی احساس ہوتا نہ اس کو کوئی محنت کرنے سے کوئی تھکن ہوتی نہ اس کو غم کا پتہ ہوتا اور نہ خوشی کا پتہ ہوتا نہ اس کو اولاد کا پتہ ہوتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا انسان کے دل کے اندر اس کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں, تو پھر انسانوں نے کہنا تھا اس کو کیا پتہ, یہ کیا جانے جو غم ہم پہ ٹوٹ رہے ہیں, اس کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا, اللہ کفر کے بول اور بری باتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, مگر کچھ لوگوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انہوں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا پتا میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, وہ کیا جانے اس کو کیا پتا, ان کو وہ تھوڑی جان سکتا ہے جو میں انسان ہوں, مجھے جس طرح میری فیلنگز ہو رہی ہیں. تو اگر رسول فرشتہ ہوتا تو پھر تو بالکل ہی کہہ دینا تھا اس کو کیا پتا, ہمیں جس طرح بھوک لگتی ہے یہ کیا جانے, اس کو روزے کا کیا پتا, یہ ہمیں جیسے رات کو نیند آتی ہے اس کو تہجد کا اور اس کو کیا پتا ہے, تو یہ کیا, یہ تو اگر تہجد پڑھ بھی لے تو کوئی اس کا کس کے لیے کیا مشکل ہے, اس روزہ رکھ بھی لے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے, اس کو کیا پتا خواہشات کیا ہوتی ہیں, اس کو کیا پتا غم کیا ہوتا ہے, تو پھر ایک روبوٹک چیز ہی ہو جاتی. تو پھر انسان کے پاس بڑا اچھا ایکسکیوز آ جانا تھا کہ میں تو عمل کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ دیکھو میں میرے سے آپ وہ والی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کسی کو انسان کر ہی نہیں سکتا, یہ اگر کر کے دکھا رہا ہے تو یہ تو فرشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تاکہ وہ آپ کے لیے اگزامپل بن سکے, تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں جب ان کے اوپر غم پڑا تھا تو ان کے دل کا کیا حال ہوا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ مشکلات ان کے اوپر بھی پڑی, صرف آپ کے اوپر نہیں پڑتی, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بھوک ان کو بھی لگی تھی تو وہ پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے پھرتے تھے. تو بھوک کی تکلیف صرف آپ کو نہیں پتہ ہے, آپ کے نبی نے بھی صحیح بھی ہے, پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا. جب دکھوں کے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو وہ صرف آپ کے اوپر نہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹتے کہ آپ کو ہو کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتا, اس کے بعد جب لوگ تانے دیتے ہیں تو وہ کیسا لگتا ہے ان کو کیا پتا, جب رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی تو ان کو کیا پتا, نہیں ان کو سب پتا اس لیے کہ انہوں نے سب یہ دیکھا, یہ سب چیزیں سیرت میں ملتی ہیں کہ ان کے اوپر یہ گزری تو کیا ہوا تھا, اور ہم ان سے کتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں ان کی زندگی سے, تو وہ ہے ہمارے لیے جو اگزامپل ہے. اگر فرشتہ ہوتا تو یہ اگزامپل ختم ہو جاتی, ہم کس کی طرف دیکھتے, کس سے سیکھتے, کس سے حوصلہ لیتے, تو ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے نا, دیکھو ہمارے نبی کے اوپر بھی تو اتنے اعلیٰ اور عرفا تھے, ان سے افضل کوئی انسان نے, ان کے اوپر غم ٹوٹا تو مجھ پہ اگر مجھے کسی نے لوگوں نے تانے دے دیے تو کیا ہو گیا, اگر انہوں نے خطروں میں کھیل کے اس دین کے وہ اپنا شعار بنایا اس دین پہ چلے تو میں اگر خطروں میں رہتے ہوئے دین پہ چل پڑی ہوں تو میں نے کون سا ایسا کمال کر دیا, یہ تو میرے نبی کی سنت ہے, یہ تو ان کا طریقہ ہے, ہمیں کتنا حوصلہ ملتا ہے, ہمیں کتنی گائیڈنس ملتی ہے. اس لیے ضروری تھا کہ ایک انسان آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے لیے فرشتے بھیج دیے جاتے, مگر ظاہر ہے جیسا جو جنس ہوگی اس وہ اسی کا اتباع کر سکتی ہے، اسی کو فالو کر سکتی ہے جیسے جو اس کی جیسی جنس ہو، جو جس سے انسان ریلیٹ کر سکے. فرشتوں سے تو آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. قل کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. اچھا نہیں تم مانتے نا میرے پیغمبر ہونے کو، میرے رسول ہونے کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے بس پھر اللہ تو گواہ ہے نا میرے اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اس کو پتا ہے نا کہ میں پیغمبر ہوں اس کا. انہ کان بعبادہ خبیر بصیر، وہ بے شک اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے، اس کی نظر میں ہوں میں اور تم بھی. من یہد اللہ فہو المہتد، جو جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے. یعنی ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، انسان کا کسی اور کا بھی زور نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے. کوئی ماں اپنی اولاد کو ہدایت نہیں دے سکتی، کوئی باپ اپنی بچی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی شوہر اپنے بیوی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی شوہر کو ہدایت نہیں پہ نہیں لا سکتی. اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ کہ ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت علم ہے جو سب کے لیے اللہ نے سب کے لیے رکھ دی، کہ سب کے لیے ہدن للناس، سب کے لیے ہدایت ہے اس میں. لیکن ایک ہدایت ہے عمل کی، عمل کی توفیق مل جانا، عمل کی ہدایت دے دینا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی کو. یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے جو کوشش کرے، جس کے اندر طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے. کتنا کتنا گردان یہ گردانتے ہیں سارا دن، کتنی دفعہ کہتے ہیں. اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت طلب کے بغیر نہیں ملتی، طلب چاہیے اس میں. مانگو اللہ سے، اللہ نے خود سکھایا مانگو میرے سے، یہ نہیں سکھایا روٹی مانگو میرے سے، پانی مانگو میرے سے، آکسیجن مانگو میرے سے. اس کا مطلب ہے سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. لیکن اگر ایک انسان نماز میں تو کہے دن الصراط المستقیم اور نماز سے باہر آ کے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے ہدایت پانے کی، اس کے اندر کوئی طلب نہیں، کوئی شوق نہیں، وہ رٹے رٹائے کلمات بولتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، لیکن اس کے بعد کیا وہ واقعی ہدایت چاہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہدایت نہیں چاہیے. ہدایت کا مطلب ہم ایسے بن جائیں، ہدایت کا مطلب ہم یہ کرنے لگے، تو یہ تو نہیں ہم سے ہوتا. دور بھاگتا ہے، وہ الرجک ہے ہدایت سے، ہدایت کے راستے پہ چلنے سے. تو کیسے ہدایت ملے گی؟ اور ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے، اس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. جس کو اللہ گائیڈ کر دے وہی گائیڈڈ ہے، اور جس کو وہ مس گائیڈ کر دے، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو مس گائیڈ کر دے، بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے کوئی مددگار اس کے سوا. یعنی پھر چاہے دنیا زور لگا دے کہ اس بندے کو ہدایت مل جائے، نہیں مل سکتی جس کو اللہ گمراہ کر دے. تو پھر ہم کہیں گے ہائے تو اللہ بھٹکا دیتا ہے، پھر کیا کسی کو اللہ ایسے ہی بھٹکا دیتا ہے، پھر بےچارے اس کا کیا قصور؟ اللہ ایسے ہی نہیں بھٹکاتا، یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ہدایت کی توفیق چھین لے، سیدھے راستے کی توفیق چھین لے. یہ اللہ کی طرف سے قرض ہوتی ہے کسی پہ. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اللہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ اس کو بھٹکا دے، ایسے نہیں ہوتا. وہ ایسے انسان کو جو واقعی سچے دل سے ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن جو سیدھے راستے پہ نہیں آنا چاہتا، جو اس سے بھاگتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے نا, آپ اپنے بچے کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے کوشش کریں کوشش کریں, اب وہ اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے, اٹھا اٹھا کے, آپ کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ, اب میں نے تمہیں دینا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے نا قدری کی اس کی, اب تم خود ہی آؤ گے تو آؤ گے, اب میں نے نہیں تمہیں دینا. اللہ نے فطرت کے اندر انسان کے اسلام کو رکھا, انسان کی فطرت سلیم بنائی ہے, اچھی فطرت بنائی ہے, مگر انسان جب دنیا میں آ کے اپنے ماحول کی وجہ سے, اپنے جو بھی ارد گرد دیکھتا ہے ان کی وجہ سے کرپٹ ہو جاتا ہے اور اسی راستے کو چھوڑنا چاہتا ہے, تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, کوئی بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ بھٹکنے کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے, گمراہ ہونا چاہتا ہے گمراہی کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے, ہدایت پانا چاہتا ہے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. یہی تو فریڈم آف چوائس ہے, یو آر فری, جو چاہتے ہو ویسا اللہ راستہ کھول دے گا. ورنہ شروع ہوں یوم القیامت اعلیٰ وجوہہم, لیکن دیکھ لو پھر جس نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا, جس کو اللہ گمراہ کر دے, اس کو کوئی ایک تو کوئی اور اس کو ہیلپ نہیں کر سکے گا, کوئی ہیلپر نہیں ہے اس کے لیے, کوئی مددگار نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا, وہی واپس لائے تو لائے. پھر دوسری بات کیا کہ قیامت کے دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ, ایسے لوگوں کو جو یعنی گمراہ ہیں ان کو اکٹھا کرے گا. کس طرح سے؟ اعلیٰ وجوہہم, ان کے چہروں پر, یعنی چہروں کے بل ان کو اکٹھا کرے گا, ان کو جمع کرے گا. اللہ اکبر. اور کیسے؟ اومیوں و بکمن و سمن, اندھے اور گونگے اور بہرا ان کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حشر کے دن لوگ جب اٹھیں گے تو سب ایک ہی حالت میں نہیں اٹھیں گے, یاد رکھیں. کچھ لوگ ہوں گے جو میں نے جیسے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا, سواریوں پہ سوار ہوں گے, ان کے لیے سواریاں لائی جائیں گی. نہیں جی, آپ نے جیسے آپ نے دیکھا ہے جب بہت بڑے بڑے بادشاہ کہیں آتے ہیں یا کچھ ہے, جہاز سے اترتے ہیں تو جہاز کے سامنے ہی انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوتی, ان کو اتنا بھی نہ چلنا پڑے. جی آپ کے لیے سواری, آپ یہیں سے ریڈ کارپیٹ بچھایا ہوتا ہے, وہاں سے وہ چل کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, وہ وہاں سے چل کے پھر وہاں تک جاتے ہیں, یعنی ایئرپورٹ کے اندر تک. تو قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے, حشر کا میدان ہوگا, قبریں کھلیں گی, لوگ اٹھیں گے, تو کچھ لوگوں کے لیے ایسی سواریاں لائی جائیں گی کہ جیسی انسانوں نے کبھی دیکھی نہیں. ایسی اونٹنیاں ہوں گی, ان کی ڈسکرپشن بھی آئی ہے حدیث میں کہ ان کے اوپر کیسے پالان ہوں گے اور کیسی وہ ہوں گی, سجی ہوئی ہوں گی, اور کسی پہ دو دو, کسی پہ چار چار, کسی پہ دس دس بھی سوار ہوں گے. پتہ نہیں کیسی اونٹنیاں ہوں گی وہ, سبحان اللہ, جیسے درجے ہوں گے ویسے, جیسے کہ ایک کچھ لوگوں کے لیے بس لائی جاتی ہے, وہ ساروں کو بس میں بھر دیا جاتا ہے, تو کچھ وہ جو بادشاہ ہیں ان کے لیے انڈیویجولی گاڑی ہوتی ہے, وہ اتنی اس بڑی سی گاڑی میں اکیلے ہی جا رہے ہوتے. تو چلو جو بس میں بیٹھ گئے ان کو بھی سواری تو مل گئی نا, کچھ تو پیدل ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ ایئرپورٹس پہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو قیامت کے دن ہر ایک کا جو مقام, جو عمل ہوگا, جو درجہ ہوگا, اس کے مطابق اس اٹھتے ہی وہاں سے ہی شروع ہو جائے گا کہ وی آئی پیز کون ہیں اور کون عام لوگ ہیں اور کون بالکل ہی مجرم ہیں, بالکل گناہگار جو ہیں, جو بالکل ایسے لوگ ہیں جن کو آگے سزا ملنی ہے, وہ وہیں سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ کچھ لوگ پیدل ہوں گے, اب یہ وہ عام پبلک ہے جو پیدل ہے, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھو تم نے دنیا میں ہدایت نہیں لی نا, دنیا میں الٹے چلے تھے نا, تو اللہ اس دن الٹا ہی کر دے گا. یاد رکھیں جو قیامت کے دن کی سزائیں ہیں نا, وہ جس کو آپ کہیں گے مماثلت رکھتی ہیں جو انسان کی دنیا میں کنڈیشن ہے. دنیا میں اندھے رہے تو وہاں پہ کیسے اندھے, دنیا میں تم الٹے چلے ہو نا, ہدایت کا راستہ اس طرف تھا, تم نے پریفر کیا الٹا چلنا, تو اللہ قیامت کے دن الٹا چلائے گا. کیسے؟ کہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, قیامت کے دن الٹا کیسے چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا, جس ذات نے دنیا میں پیروں سے چلایا ہے نا, وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن سر کے بل چلائے. کیا اللہ کے بس میں نہیں؟ بالکل اللہ چلا سکتا ہے, تو پیروں کے بل بھی تو تمہیں چلاتا ہے نا. تو استغفر اللہ ربی, آپ خود امیجن کریں کہ کوئی انسان چہروں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہو, کتنی تکلیف کی بات ہے نا. اور پھر ناٹ اونلی دیٹ, اندھا بھی ہے, گونگا بھی ہے, بہرا بھی ہے. استغفر اللہ ربی. یہ بتائیں دنیا میں تو چلو ہم کہیں بادشاہوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے, نہ ہمارے لیے کوئی بڑی بڑی گاڑیوں اور آگے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں وہ لے کے جا رہی ہیں. دنیا میں تو ہم عام پبلک ہیں, وہاں پہ کیسے ریز ہونا چاہتے ہیں, وہاں پہ کیسے اٹھنا چاہتے ہیں؟ جیسے عمل ہوگا ویسے ہی اٹھیں گے. ان تین قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ, تین قسم کے انجام ہیں, تین قسم کی ڈیلنگز ہیں ان کے ساتھ, وی آئی پیز, عام پبلک اور کرمنلز. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہر جگہ وی آئی پی کے لیے کیسا پروٹوکول ہوتا ہے, عام پبلک کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور کرمنلز کے لیے تو جیل ہوتی ہے. سیم ہے وہاں پہ, ہر بہرے گونگے اندھے ہیں. ابن عباس نے فرمایا کس چیز سے اندھے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں جن گے جس سے ان کو خوشی ہو, اور بہرے ہوں گے اس کا معنی یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جس سے ان کو راحت ملے, آرام مل جائے کہ ہائے شکر ہے ہمارے لیے. اور گونگے ہوں گے اس کا معنی یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ان کو یہ خوشی کا باعث ہو. یعنی جیسے کوئی کہتا نا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی, میں تو اس دن اندھی ہو گئی, مجھے تو نہ پتہ چلے کہ کیا میرے سامنے آ, مجھے تو نہ کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی نہ کچھ. وہ کیا ہوتا ہے, وہ اصل میں اندھے بہرے گونگے نہیں ہوتے, لیکن اتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر ہوتی ہے, کوئی غم ایسا. دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے, انسان بالکل باولا سا ہو جاتا ہے, نہ اس کو نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے, نہ اس کو کچھ سن رہا ہوتا ہے, نہ کوئی بات کر رہا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے تو قیامت کی تکلیف تو بہت بڑی تکلیف ہے, اور اس میں کوئی چہرے کے بل چل رہا ہے, کیا سنے گا اس کو, تو کیا وہ دیکھے گا اور کیا وہ بولے گا؟ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہو گیا. دوسرا اس کا معنی بھی ہے, اس کا معنی ہے کہ واقعی اندھے بہرے گونگے بھی ہوں گے, لیکن قیامت کا دن آپ کو پتا ہے نا 50,000 سال کا بہت لمبا دن, اس میں کچھ سٹیجز آئیں گے جہاں پہ وہ بہرے گونگے اندھے بھی ہوں گے, کچھ سٹیجز آئیں گے جبکہ جہنم کے قریب کر دیے جائیں گے. تو اس وقت پھر سب دیکھیں گے بھی, سب سنیں گے بھی, کیونکہ آتا ہے سورہ کہف میں ورا المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنہا مصرفا. مجرم جب جہنم کو دیکھیں گے, اس کا مطلب دیکھ ہی رہے ہوں گے نا, تو جب جہنم کے پاس گھسیٹ کے لائے جائیں گے تو پھر دیکھنا بھی آ جائے گا, پھر سننا بھی آ جائے گا, پھر اس کی آوازیں بھی سنیں گے, پھر بولنا بھی آ جائے گا. تو یہ دیکھنے کا تو یہ ثبوت ہے سورہ کہف 53 میں کہ مجرم جہنم کو جب دیکھیں گے تو گمان کریں گے وہ اس میں جھونکے جانے والے, اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. اس طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. جب دوزخ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا غصے سے بکھرنا اور چنگھاڑنا سنیں گے. تو سن بھی رہے ہیں, اس کا مطلب جب لے کر جائے جا رہے ہیں, اب فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا, تو پھر اس کا غصہ بھی سن رہے ہیں, اس کی چیخیں بھی سن رہے ہیں جو جہنم کی ہوں گی. یہ ایک کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یعنی فجر سے کچھ فجر کے تقریباً قریب کا وقت ہوگا کہ جاگی بھی تھی, تو ایک بہت زور سے دھماکہ ہوا, اور وہ کوئی بجلی چلی گئی تھی اس وقت, تو جیسے کچھ کھمبے پہ کچھ پڑتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے, میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر سکتی, ایسا لگ رہا تھا دل بالکل بند ہو گیا. صرف اتنا سا دنیا میں چھوٹا سا ہم کوئی دھماکہ ہی سن لیتے نا, بہت دیر بعد میرا دل جو ہے نا جیسے ایک طرح سے قرار پڑتا, کیونکہ رات بھی ہے, ایک دم بالکل خاموشی ہے, کوئی اور آواز نہیں ہے, تو اچانک سے ایک دھماکہ ہو تو انسان کی کیا حالت ہوتی. تو وہ دل نا قابو میں بڑی دیر میں آیا, پھر کچھ دیر لگی, تو کیا
کیا وہ جہنم کی چنگھاڑیں اور چیخیں ہوں گی؟ یا اس وقت انسان کا حال ہوگا جب پیغمبر اپنے یہ حال پہ پہنچ جائیں کہ اپنی جان کی امان چاہیں اللہ سے، اتنے نیک ہو کے اور اتنے کچھ کر کے، تو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا ان کی حالتیں کیا ہوں گی؟ اور جن کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب جہنم میں جانا ہے تو ان کو لے کے فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو اب سن بھی رہے ہیں اور بولنے کا بھی ثبوت ملتا ہے سورہ انعام میں، واللہ ربینا ما کنا مشرکین، کہیں گے اللہ تیری قسم ہے، اللہ کی قسم، اللہ تو ہمارا رب، ہم تم شرک نہیں کرتے تھے، تو ہم بول بھی رہے ہیں۔ تو یہ پھر بولنا، دیکھنا اور سننا کیا ہے، یہ ایک سٹیج ہے، یہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب بولیں گے دیکھیں گے، جو ہو سکتا ہے جو اندھے بہرے گونگے ہیں وہ اس وقت ہوں جس وقت ابھی قبروں سے ہی اٹھے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ پھر اس کے بعد سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، كُلَّمَا خَبَتْ، جب کبھی آہستہ ہونے لگے گی، زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، زیادہ کر دیں گے ہم ان کو بھڑکنے میں، جب کبھی وہ اس کی آنچ کبھی ہلکی ہونے لگے گی، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں جب بھی آگ ان کو جلا کے کوئلہ کر دے گی نا، چربی پگھل گئی، ختم ہو گئی، کوئلہ ہو گئے اور آگ کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، تو اب دوبارہ ان کی کھال ان کے اوپر لگا دی جائے گی، دوبارہ کھال آ جائے گی، دوبارہ فریش ہو جائیں گے تاکہ آگ ان کو پھر کھانا شروع کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دن کیا ہے۔ اور ان کو پتہ ہو نا تو پھر یہ نہ کہیں کہ ہاں جہنم میں بھی رہتے رہتے لوگ عادی ہو جائیں گے، اور کوئی بات نہیں، اگر تھوڑے دن جہنم میں گئے تو مسلمان تو ایک دن نکل ہی آئیں گے، تمہیں پتہ بھی ہے جہنم ہے کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس کو، جو اس کو جان گئے تھے نا، انہوں نے بھی دیکھا نہیں تھا، مگر جو اس کے بارے میں جان گئے تھے، اللہ کے عذاب کو سمجھ گئے تھے نا، ان کی تو حالت یہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت سورۃ اللیل پڑھی کہ جب اس پہ آیا فانذرتکم نارا تلتا، تو رو پڑے، اس سے آگے پڑھنے کی ان کی طاقت نہیں تھی، دوبارہ اس سورت کو شروع کیا، جب اس آیت پہ پہنچے پھر اتنا رو رہے ہیں کہ آگے پڑھنے کی ہمت، دو تین دفعہ ہوا پھر انہوں نے کوئی اور ہی سورت پڑھنی شروع کر دی، پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آگے پڑھ سکے۔ جو اس کو سمجھتے تھے نا، مالک بن دینار فرماتے ہیں اگر میں کچھ مددگار پاؤں، میرے پاس کچھ ہیلپر ہو نا، تو رات کے وقت بسرا کے مینار پہ منادی کروں، یعنی میں اناؤنسمنٹس کروں، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔ پھر فرمایا اگر میرے پاس کوئی مددگار ہو، میرے پاس کوئی لوگ ہوں جو میری ہیلپ کر سکے، یعنی جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے کلاس میں کچھ لوگ ہیں ہیلپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی ہیلپر ہو نا، تو دنیا کے میناروں کی طرف پھیلا دوں، پوری دنیا میں جتنی ٹاپ بلڈنگ کوئی مینار ہیں ان پہ ان کو پھیلا دوں کہ جاؤ جاؤ، جا جا کے وہاں وہاں پہ منادی کرو، لوگوں کا اناؤنس کرو، اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ تھا ان کا حال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک تیرے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں جس کے اوپر آپ کہیں گے کوئی بات نہیں جہنم ہی ہے نا، ہاں تھوڑے دن ہی وہاں پہ رہنا، نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے جس پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، وقینا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم، کتنی دعائیں ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ اور آج اس کا خوف بھی دل سے نکل گیا، حیرت کی بات یہ ہے، جس سے ڈرے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ بخاری میں ہے، وہ جہنم سے ڈرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس سے لوگوں کو ڈراتے تھے، حتیٰ کہ فرشتے تک اس سے ڈرتے ہیں، فرشتے تک ڈرتے ہیں، وہ تو آدم کو بنایا تو ان کی جان میں جان آئی، اچھا اس کے لیے اس کو بنایا گیا، جہنم جب بنی تو فرشتے کانپ اٹھے، فرشتے تک ڈرتے ہیں، انسان تم ڈرتے ہی نہیں، آج وہ خوف ہی ختم ہو گیا، ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہوتا تھا کہ حسن بصری جو تھے نا, کہا جاتا ہے ان کے بارے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کہ ان سے زیادہ کوئی ڈرنے والا, یزید بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نہیں دیکھا, ایسے لگتا تھا جہنم ان کے لیے بس بنائی گئی ہے, ان کے سوا نہیں, انہوں نے بس جہنم میں جانا ہے. یہ ان کے خوف کا عالم تھا, یہ ان کا حال تھا. جیسے حسن بصری ایک دفعہ رونے لگے, کسی نے کہا آپ کو کس چیز نے رلایا, فرمایا مجھے ڈر ہے کل کو میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں اور مجھے دنیا میں بے پرواہی ہو, مجھے پرواہ ہی نہ ہو, مجھے پتہ ہی نہ ہو, میں اپنے میں لگاؤں. عبد الرحمن بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حنزلہ, حنزلہ کے بیٹے حضرت حنزلہ, آپ کو پتہ ہے نا جو کہتے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا, ان کو ہر وقت یہی ان کو ڈر رہتا تھا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, ان کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں ان سے ایک روز یہ بات سنی جبکہ وہ بستر پہ تھے, بیمار تھے وہ بہت, اور میں ان کی بیمار پرسی کر رہا تھا, تو ایک آدمی نے ان کے پاس یہ آیت کہیں پڑھ دی, لہم من جہنم مہادم و من فوقہم غواش, کہ ان کے اوپر بھی جہنم ہوگی, ان کا بچھونا بھی جہنم ہوگی, ان کا اوڑھنا بھی جہنم ہوگی. تو یہ ابن حنزلہ جو تھے یہ آیت سن کے رو پڑے, حتیٰ کہ مجھے ایسے لگا کہ بس اب انہوں نے مر ہی جانا ہے, اب ان کی جان نکل جانی ہے. پھر فرماتے ہیں یہ جہنمی آگ کے پاٹوں میں ہوں گے, یعنی آگ دونوں طرف سے ہوگی. پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, کسی نے کہا ہے عبد الرحمن بیٹھ جائیں, آپ بیمار ہیں, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یعنی دیکھیں اتنے بیمار ہیں, کسی نے آیت پڑھی ہے, یہ کہتے ہیں یہ بات کہہ کے نہ کھڑے ہو گئے. فرمایا مجھے جہنم کے ذکر نے بیٹھنے سے روک دیا, مجھے نہیں پتا شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوں. اور وہ روتے تھے, وہ مرد ہو کے روتے تھے. آج تو لوگ اس باتیں بھی مذاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ روتے کیوں ہو, لگتا ہے بڑے بےچاری گناہگار ہیں, رمضانوں میں بڑا روتی ہیں. مجھے لوگ بتاتے ہیں کئی کئیوں کے گھر والے طنز کرتے ہیں, کئیوں کے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں ان کا, لگتا ہے تم تو سب سے ہی گناہگار ہو, لگتا ہے تم تو سب سے زیادہ یہ ہو, وہ تمہارے تو لگتا ہے اگلے پچھلے ہی گناہ معاف ہو گئے ہوں گے, تم تو اتنا رونا, اتنا اتنے بھی رونے کی کیا بات ہے. اب یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے, اور کیسے حضرت عمر کی تو حالت یہ ہوتی تھی کہ آگے امامت کرا رہے ہوتے تھے اور کوئی آیت ایسی آ جاتی تھی تو ان کے رونے کی آواز جو تھی نا آخری صف تک جا رہی ہوتی تھی, اور ایسے لگتا تھا ہنڈیا ابل رہی ہے, جیسے ہنڈیا میں جوش آتا نا خر خر کی آوازیں آتی, اس طرح ان کی حالت ہوتی تھی. کہ آج ہمیں رونے بھی بھول گئے ہیں, بلکہ کوئی روئے تو اس کے اوپر اس کا فن میک کرتے ہیں, ہنسی آتی ہے ہمیں, ان کو دیکھو ذرا رونے بیٹھی ہوئی ہیں. اب مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں کوئی کہتا, مگر ارد گرد سے مجھے بھی باتیں سنتی ہیں, جی فلاں ایسا آپ کے بارے میں کہہ رہا, کہتا ان کو تو رونا ہی بہت آ جاتا. تو اللہ اس رونے کو قبول کر لے اور جہنم کی آگ سے نجات دے دے تو پرواہ نہیں ہے ان کے مذاق کرنے کی. لیکن اگر اللہ نے اس دن نجات نہ دی تو ہمیں جتنا ہم روتے نا اس سے بھی زیادہ رونا چاہیے, پھر تو ہمیں ہر وقت ہی رونا چاہیے. تو وہ اتنا ڈرتے تھے اس آگ سے, یہ آگ ان کو رلا دیتی تھی. جب انہوں نے فضیل بن عیاض جو ہے نا, وہ جو آپ کا ان کو میں نے آپ کو ان کا واقعہ بھی بتایا ہوا, تو ابو بکر بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے اور اس کے بعد وہ نیک آدمی بن گئے تھے, ان کے پیچھے کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور میرے ساتھ میں ان کا بیٹا کھڑا ہوا تھا, جب انہوں نے یہ پڑھا الحاکم التکاثر, میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں الحاکم التکاثر, یہ سورہ تکاثر کتنی دفعہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ پڑھی نا اور لترون الجحیم تک پہنچے ہیں تو ان کا بیٹا گر کے بے ہوش ہو گیا, اور ان کو خود یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے آگے پڑھ سکے, اور بے ہوش پڑے رہے ہیں. آدھی رات کو جا کے ان کو ہوش آیا, مغرب میں پڑھائی تھی یہ سورت, آدھی رات کو ہوش آیا. تو ہم میں سے کتنے لوگ بے ہوش گرے ہوتے ہیں, کوئی بھی, مگر چار آنسو بہانے کے جو بھی اللہ کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے اور اتنا ہی خوف رکھے اور اس سے آگے بڑھائے, جو ہمیں ایسا خوف دے جو ہمیں گناہوں سے روک دے. تو وہ تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, उनकी तो ये हालत थी, हालांकि मर्द थे, लेकिन आज मर्द क्या औरतें क्या, परवाह नहीं, बेहोश होना तो दूर की बात है, दो आंसू भी जो है ना वो भी एक अजीब सी बात लगती है कि अच्छा रो रहे हैं, और मर्द का किसी का रोना तो बहुत ही ऐसी है कि तो बहुत ही बुरी बात हो गई। और इन्हीं के बारे में आता है कि इनको ये जो बेहोश हुए थे फुज़ैल बिन अय्याज के बेटे, जो किसी ने इनके बारे में कहा कि रात को मैंने इनके घर के सहन में झांक के देखा तो कह रहे थे जहन्नुम 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 से खलासी कब मिलेगी, ये रात को कहते हुए खड़े हुए नमाज में जहन्नुम। और फुज़ैल बिन अय्याज उनके अपने बारे में आता है कि किसी ने उनको देखा, कहते हैं कि मैंने एक रोज मैंने मस्जिद हराम में बात की और कुछ जहन्नुम के हालात जिक्र किए, तो मैंने फुज़ैल बिन अय्याज को देखा, उन्होंने जहन्नुम के ये हालात सुन के एक चीख मारी हत्ता के बेहोश हो गए और जमीन पे गिर गए, ये था उनका हाल। तो हम भी कभी सोचते हैं इस तरह की बातें, कभी हमें ख्याल आता है, कभी बैठे हुए कभी ये सोच आती है। उनकी सोचें पता कैसे होती थी, अबू सुलेमान को वो बयान करते हुए ये सुना गया, बयान करते हैं कि मैं तो अक्सर अपने सामने एक मेरे शक्ल आ जाती है कि मेरा सर जैसे जहन्नुम के दो पहाड़ों के दरमियान है, और कभी ये नज़र आता है कि मैं जहन्नुम में लटकाया गया हूँ, हत्ता कि इसकी गहराई तक पहुँच गया हूँ। तो ये वो इमेजिन करते थे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अभी हमने भी इमेजिन किया कि अगर वहां पे उस दिन अनाउंस हो गया अपना नाम लेके, आप सोचें अगर अनाउंस हो गया उस दिन, ऐलान हो गया कि ये फलां बिन फलां फलां बिनते फलां आज नाकाम हो गई है, और फरिश्ते पकड़ के अगर घसीट के जहन्नुम की तरफ ले जाने लगे हैं तो क्या होगा मेरा। अब्दुल्ला बिन अभी उज़ैल तो फरमाते हैं जो आदमी अक्लमंद हो उसको जन्नत के जिक्र की बजाय जहन्नुम का जिक्र अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, उसे डरता रहता है हर वक्त, वो हर वक्त उसके सामने ये आता है कि अल्लाह मेरा बनेगा क्या अगर ये जहन्नुम मेरे लिए आ गई तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अगर जहन्नुम लोगों के सामने कर दी जाए जो भी उसको देखे मर जाएगा, वो इतनी खौफनाक चीज है, मर जाएगा देख के। हम आप ये दुनिया की आग को देख के ना इमेजिन करें जहन्नुम को कि हमको है जहन्नुम की आग, ये पता नहीं दुनिया की आग जैसी है, नहीं, ये आग जहन्नुम की आग का 70th हिस्सा है, 70th 70 टाइम्स इसको कर दें तो फिर जाके वो आग बनती है, और ये आग तो दो दफा पानी से बुझाई गई है तब आप इससे फायदा उठा सकते हैं, तो जहन्नुम की आग थोड़ी उठा के आपको दे दी गई, उसको निकाला गया, उसका 70th हिस्सा है ये, उसको दो दफा धोया गया पानी से, तब भी ये जो दुनिया की आग है ये अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह मुझे दोबारा जहन्नुम में ना डालना। और ये इंसान और पत्थर है ईंधन उस जहन्नुम का, ये बेखौफ है, ये आग पनाह मांग रही है, ये आग डरती है उस आग से, लेकिन इंसान तो नहीं डरता। ऐसी बेखौफी हो गई है। ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ, ये उनकी जजा है, ये उनका बदला है, भी अन्नहुम कफरू भी आयातिना, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयात का इनकार किया, रब की बात मानने से इनकार किया। वकालू, और उन्होंने कहा अहिजा कुन्ना इज़ामा व रुफ़ातन अइन्ना लबमौसूना खल्कन जदीदा, उन्होंने कहा जब हम हड्डियां हो जाएंगे रेजा हो जाएंगे क्या भला हम उठाए जाएंगे नई पैदाइश में, लोग दोबारा हमें उठाया जाएगा, ये कैसे होगा। उन्होंने आखरत के ऊपर ईमान नहीं रखा, उन्होंने दोबारा खड़े होने का यकीन नहीं रखा। अल्लाह अकबर, ये यकीन अगर आ जाए ना हम सब सीधे हो जाए बिल्कुल, मगर कहाँ पे कमजोरी होती है जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है, کہاں پہ کمزوری آتی ہے جس کی وجہ سے انسان کبیرہ گناہ کرنے میں، اور ایسے گناہ آج ہو رہے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جائے، انسان کہنا بھی ان کو جو ہے نا وہ ایک توہین ہے انسانیت کی۔ پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ یہ زمین کے پر خون بہائے گا، یا اللہ یہ زمین پر فساد کرے گا، یہ کیا چیز تو نے پیدا کر دی، یہ بات یاد آ جاتی۔ ایسے ایسے گھنونے کام انسان آج کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اٹھائے گا ایک دن۔ جس دن یہ یقین آ گیا نا، اس دن سب صحیح لائن پہ آ جائیں، کوئی عمل کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے، جس دن یہ یقین آ گیا۔ اور اسی یقین نے صحابہ کرام کو دیکھو کیسا بنایا تھا کہ وہ رضی اللہ عنہم و رضوان ہو گئے، اس یقین نے بنایا تھا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔ تم سوچو تو صحیح، اتنی تو تم کہتے ہو کتنا مشکل ہوگا، ہڈیاں ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں ذرے مل جائیں گے، کیسے اللہ کھڑا کرے گا؟ تم نے دیکھا نہیں اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان ہے جس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ زمین بنا دی جو لاوا ہے اندر اور اوپر تم رہ رہے ہو اور تیزی سے بھاگ رہی ہے، گھوم رہی ہے اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا، کیا ایسی مخلوق بنانے والا رب اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم جیسوں کو بنا دے؟ کیا وہ اس چیز سے عاجز ہو گیا ہوگا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ اس نے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں، کیا وہ وقت نہیں لا سکتا؟ کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ تم جیسوں کو بنانے میں انتم اشد خلقاً ام السماء، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہوگا؟ جس نے آسمان بنا لیا اس کے لیے تم جیسے کو بنانا کیا مشکل، اور اس کے لیے قیامت برپا کرنا، ایک اجل، ایک وقت مقرر لانا کیا مشکل ہے؟ اور کسی نے اجل کا معنی یہاں پہ موت بھی لیا، موت کا لانا مشکل نہیں ہے اس کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اتنی بڑی دلیل دیکھ کے بھی، کائنات کو دیکھ کے بھی سوچتے نہیں ہیں کہ وہ رب جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہمیں دوبارہ کھڑا بھی کر سکتا ہے اور کھڑا کرے گا، یہ سب دیکھ کے بھی وہ کیا کرتے، ان کا ریئیکشن کیا؟ فَأَبَتْ ظَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، انکار کیا ظالموں نے مگر کفر کا، کفر کے ساتھ اتنی بڑی دلیل دیکھ کے سن کے بھی انکار ہی کیا ظالموں نے۔ کل کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتکم خشیت الانفاق۔ تم کہتے ہو نا ہمیں یہ معجزے دکھائے، ہم یہ سونے کا بنا دیں، وہ اس کا بنا دیں، نہریں جاری کر دیں، فلاں کر دیں، ٹھیک ہے اگر یہ بھی کر دیا جائے، تمہاری فرمائشیں بھی پوری کر دی جائیں تو بھی کیا ہوگا؟ تم سوچتے ہو کہ یہ ایک امتحان لے رہے ہو تم رسول کا، اور اگر یہ ہوا تو ہم ایمان لائیں گے، تو تم یہ نہیں دیکھتے کہ اسے بھی بڑا معجزہ قرآن ہے، وہ تمہیں تو پھر اور کوئی فرمائش کرنی ہی نہیں چاہیے، تمہارے پاس اتنا بڑا معجزہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسا معجزہ لیا ہے، کوئی ایسا بنا کے لیا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی اور فرمائشوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہاں اگر تمہاری یہ فرمائش پوری بھی کر دی جائے، سب کچھ وہ دے دیا جائے جو تم مانگ رہے ہو، سونے کا بھی بنا دیا جائے، یہ بھی کر دیا جائے، تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا ہوگا؟ جو بڑے بڑے امیر اور سردار لوگ ہوں گے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اس سونے کے پہاڑ پہ، ان نہروں پہ، ان چیزوں پہ، سب پہ قبضہ کر لیں گے، اور کسی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ارے ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ملکوں میں، جو ان ملکوں کے اندر، اور ہمارا بھی ملک اسی کے اندر ہے شامل، امیر امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ امیروں کے پاس وہ خزانے ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جتنی ان کے وہ جوتی پہنتے ہیں پیر میں، وہ کسی غریب کی پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے یا پورے سال کی تنخواہ ہوتی ہے، یہ حال ہے۔ تب بھی جو امیر ہے وہ خرچ نہیں کرتا غریب کے اوپر، اس لیے اس بات سے، اس ڈر سے کہ بھائی میرا ختم نہ ہو جائے. جب بھی وہ اتنا نہیں خرچ کرتا افلاس کے خوف سے, تو تمہیں بھی سب کچھ دے دیا جائے تو تم بھی اس پہ سام بن کے بیٹھ جاؤ گے, کسی کے اوپر خرچ تھوڑی کرو گے. افلاس کا خوف تمہیں خرچ ہی نہیں کرنے دیتا. یہ تو وہ رب ہی ہے جب سے کائنات بنی وہ خرچ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے, اور اس کو ڈر نہیں ہے فقر کا, اس کو ڈر نہیں کہ ختم ہو جائے گا, اس کو ڈر نہیں ہے کہ کمی ہو جائے گی, اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ خرچ کیے چلا جا رہا ہے, وہ سب کو دے رہا ہے, کافر کو مومن کو فرما بردار کو نافرمان کو سب کو. اور تمہارے ہاتھ میں اگر آ جائے رحمتی ربی, اللہ کی رحمت کے خزانے, اللہ کی رحمت میں کیا کیا آ جاتا ہے, رزق بھی آ جاتا ہے, بارش بھی آ جاتی ہے, نبوت بھی آ جاتی ہے. اگر خاص مانا لیا جائے تو نبوت بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر نبوت بھی تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گا, تم جس کو چاہو دو, تو تم تو کسی کو دو گے نہیں, اپنے لیے بس رکھ لو گے. اگر تمہیں بارش تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے, سو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کسی ایک بندے کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے. ہم تو آج بھی دیکھیں کسی کے ہاتھوں میں نہیں بھی ہے, پھر بھی ہم لوگوں کا جب بخل دیکھتے نا ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا. کتنی دفعہ یہ ہم سب کی زبانوں سے ضرور یہ ایک دفعہ نکلا ہوگا. میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ شکر ہے کہ اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دے دی, ورنہ تو یہ کسی کو دے ہی نہ کچھ. انسان اتنا بخیل ہے, وکان الانسان قتورا, انسان بڑا ہی کنجوس ہے, بڑا بخیل ہے, اس کی فطرت میں بخل, یہ انسان کی کمزوری ہے. جب اس کے پاس بھلائی آ جاتی ہے, عزت آ جائے, شرف آ جائے, مال آ جائے, بس چاہتا ہے میرے پاس رہے, کسی اور کو نہ دوں. اور یہ بڑا امتحان ہوتا ہے جب انسان کو کوئی بھلائی ملتی ہے, کیا وہ اوروں پہ بھی خرچ کرتا ہے, کیا وہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے. ایون یہاں تک آپ اور بھلائیاں سوچیں, ایسی کوئی چیز, کوئی علم ہی ایسا آ جاتا ہے, کوئی مہارت ایسی آ جاتی ہے, کوئی ایسی سکل ہے جو آپ کے پاس ہے, چاہے وہ کوکنگ کی ہے, چاہے وہ سیونگ کی ہے, چاہے وہ اور کوئی چیز آپ کو بس پتا ہے. اب وہ دیکھنا پھر عورتیں ایسی کنجوس ہو جاتی ہیں, کسی کو نہ یہ پتا چل جائے, یہ میری بیوٹی ٹپ کسی کو نہ پتا چل جائے. انسان اتنا بخیل ہے, یہ بیوٹی ٹپ ہے نا, بس مجھے ہی پتا ہو میں ہی حسین لگوں, کوئی اور کو پتا چل گئی وہ بھی حسین ہو جائے گی, ایسا ہے نہیں بتایا بھلا. بالکل صحیح بات ہے, انسان بڑا بخیل ہے, وہ تو اتنی سی چیز میں نہیں شیئر کرنا چاہتا. یہ وہ رب ہی ہے تمہارے اوپر بارش کیے جا رہا ہے اور پرواہ نہیں ہے اس کو. یہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا پھر تم دیکھتے کیا ہوتا, انہوں نے تو خرچ ہی نہیں کرنا تھا. پھر دیکھیں آپ جس کو کوئی بھی اور سکل آتی ہو, کسی طرح کی بھی کسی چیز میں مہارت ہو, ریسیپی ہے, کوکنگ کی ہے, کوئی اور چیز ہے جو بس آپ کو پتا ہے, کوئی ٹوٹکا ہے, کوئی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی فائدہ مند ہے, بس مجھے پتا ہو. اور اس میں یہ نہیں, میں کسی اور کو نہیں کہہ رہی, بہت سے لوگ ہیں جو بڑے عبادت گزار بھی ہوتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو دیندار بھی کہلاتے ہیں, مگر جہاں یہ چیز آ جائے نا کہ بس آئے اگر میں نے کسی اور کو بتا دیا میری بڑائی کم ہو جائے گی, کسی طرح کا بھی علم ہے کسی اور کو نہ دوں, اس کو بھی پتا چل جائے گا پھر, اور پھر میری بڑائی کیا رہے گی, اس کو بھی جان جائے گی پھر. تو وہاں پہ دیکھا کریں کیسے بخیل ہو جاتے ہیں, وہاں اصلیت انسان کی سامنے آ جاتی ہے, اس اصل انسان کا کردار اور اخلاق سامنے آ جاتا ہے. کبھی بھلائی کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہتا, کبھی کسی کو دینا نہیں چاہتا کہ میری بڑائی کم نہ ہو جائے. ابھی تو میں ہی بڑی بڑی بن کے بیٹھی ہوئی ہوں نا, اسی طرح وہ ہم کہتے تو ہیں, مگر مشرکین مکہ کا بالکل اسی طرح کا رویہ تھا. وہ کہتے تھے اگر اس کی سرداری ہم نے مان لی کہ بھائی نبوت اس کو ملی ہے, تو پھر ہماری بڑائی کیا رہ جائے گی, ہماری کیا فضیلت رہ جائے گی, ہم کیسے بڑے ہوں گے. تو بعض دفعہ انسان حق کو بھی صرف اس لیے نہیں قبول کرتا کہ میں اور میری عزت اور میرا مقام اور میری بڑائی کم ہو جائے گی, میں کیسے مان لوں پھر. اور انسان اس لیے نہیں خرچ کرتا یا اس لیے نہیں دیتا, علم ہے کوئی بھی چیز ہے, اس لیے نہیں دیتا کم ہو جائے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, دن رات کا خرچ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس میں کمی نہیں بلاتا, ابتدا سے اب تک کے خرچ نے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے. وہی ہے جو غنی ہے, غنی واقعی, وہ بے نیاز ہے خرچ کرنے میں. انسان تجھے تو ذرا سی بھلائی مل جائے, ایون لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اچھا کوئی چیز مل گئی ہے, تو کیسے ملی, وہ کس طرح ان کو مثلاً کوئی بھی اسکالرشپ ہے, کوئی بھی ادارے سے وہ پڑھے ہیں جہاں سے ان کو ہیلپ ہو گئی, وہ نہیں بتاتے. کہیں دوسرے بزرگ بھی اپنے بچے کو نہ پڑھا لے, اس کا بھی بچہ کہیں لائق نہ ہو جائے. یعنی سوچیں کہ بخل کہاں کہاں تک جاتا ہے. تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, پوری کلاس اس کے اوپر ڈسکس ہو سکتی ہے کہ ہاں انسان کتنا سٹنجی ہے, اس کا دل کتنا چھوٹا ہے, اتنا بخیل, اتنی چھوٹی سی خیر بھی نہ بتاؤ دوسرے کو, پھر وہ بھی یہ کر لے گا. اپنے آپ کو جانچنا ہونا, کبھی اس ٹائم پہ جانچا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں, ظلم اندھیرا بن جائے گا, اور بخل کرنے سے بچو اس لیے کہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کیا, اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پہ ابھارا. یہ مسلم کی روایت ہے. بخل اتنی بری چیز ہے, انسان بخیل ہو جائے. اور یہ بخل صرف مال میں نہیں, یاد رکھے کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے. انسان تنگ دل ہو جائے, تھڑ دلا ہو جائے, بس میں نہ دوں کسی کو, خرچ نہ کروں کسی کے اوپر, چاہے وہ علم ہی کیوں نہ ہو. علم جو ہے نا, بعض لوگ وہ کہتے ہیں ہائے ایسے پڑھا دوں, پہلے فیس دو, کوئی پیسے دو تو پھر پڑھاؤں گی, میں ایسے ہی علم دے دوں. یعنی اس میں بھی کنجوس ہے, میں مفت میں مجھے پہلے کچھ ملے گا, پھر اب اس کو سارا ہی میں نے اگر سکھا دیا تو یہ تو میرے برابر ہو جائے گی. پوری بات میں سے ایک بات ویسے ہی گول کر دینی تاکہ یہ اتنا نہ جان سکے جتنا میرے پاس. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان میں جو چیز شر ہے وہ ہرس والا بخل ہے اور ہلاک کر دینے والی بزدلی ہے. یعنی ہرس بھی ہے اور بخل بھی ہے. خود اپنے لیے چاہتا ہے بہت ملے لیکن آگے نہیں خرچ کرنا. فرمایا, بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوں گے. اگر آپ کے اندر بخل ہے تو ایمان نہیں آ سکتا, دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے, دھوکے باز, احسان جتانے والا اور بخیل. اور فرمایا, مومن میں تو دو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کے اندر ہو. اچھا آپ دیکھ لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں ہم مومن ہیں کہ نہیں, مومنات ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ چیز دو اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم مومنہ نہیں ہو سکتے. نمبر ون بخل, اور نمبر ٹو بدخلقی, برا اخلاق. کچھ لوگ قرآن پڑھ کے بھی مجھے ان کی شکایتیں آتی ہیں کہ اتنے برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, گروپس میں ہیں یا اس میں ہیں, ٹائم ٹو ٹائم شکایت آتی ہے. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا اس کا مطلب ابھی ہمارے اندر ایمان نہیں داخل ہوا. ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں, اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لے, کوئی انفارمیشن لے لے, اب تو میں بڑی چیز ہی اتنی بڑی بن گئی ہوں, اب میرے سے پوچھا کیسے, اور میری مرضی ہوگی تو اب بتاؤں گی, نہیں مرضی ہوگی تو نہیں بتاؤں گی. کائنڈنیس, نائس, پولائٹ ہونا, یہ ہے مومن کا شیوا. اور اگر تیور دکھانی ہے, کوئی آپ سے کوئی انفارمیشن لے رہا اور آپ تیور دکھا رہے, اور اس وقت کیوں فون کر دیا, ایسے کیوں کہہ دیا, وہ کیوں, اور اس کو بڑا بن بن کے دکھا رہے اور بدخلقی سے پیش آ رہے, تو کتنے دکھ کی بات ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہوں یا گروپ انچارج ہوں یا ایڈمنز ہوں, سب کو کہہ رہی ہوں. ٹائم ٹو ٹائم کہیں کہیں سے شکایتیں آتی رہتی ہیں مجھے, کبھی اسٹوڈنٹس کی آتی ہیں, جی پی ایلس کی کم آتی ہیں, کبھی ایڈمنز کی آ جاتی ہیں. تو یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ مومن کے اندر نہیں یہ چیز آ سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو پہلی حدیث بتائی ہے یہ ترمذی کی تھی, یہ دوسری بھی ترمذی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, اور بخیل اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, اور جہنم سے قریب ہے. اللہ کو جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے. جاہل سخی اللہ کو, یہ جاہل ہے لیکن سخی ہے, وہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو بخیل ہے. سوچیں پھر بخل کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ بخل سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اب سورت کا آخری موضوع شروع ہو رہا ہے, جس میں بنی اسرائیل کا تھوڑا سا ذکر آیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں, نو روشن نشانیاں دی ہیں. وہ نو روشن نشانیاں کون سی تھیں؟ ان سے مراد نو معجزات بھی لیے گئے ہیں جن کا ذکر ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ والدفادع والدم آیات مفصلات. کیا کیا تھی؟ طوفان, جراد ٹڈیاں, کمل جوئیں, الدفادع مینڈک, اور دم خون. ٹھیک ہے, یہ ہو گئیں پانچ چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز جو محمد بن قاب نے جو بیان فرمائی ہے کہ چھٹی چیز ہے ان کے خلاف دعا کرنا, بد دعا جو کی تھی, ربنا تمس اعلیٰ اموالہم, اے ہمارے رب ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے. یہ بھی معجزہ تھا, ایک ان کے مال پھر برباد ہوئے نا. ساتواں ید بیضا, آٹھواں آسا, اور نواں سمندر کو چیرنا. اور بعض دوسری جگہ پہ آیا ہے ابن عباس نے جو نو معجزات گنوائے ہیں وہ آسا, ید بیضا, تبتیوں کے پر جو قحط آ گیا تھا, سمندر کو جو چیرنا تھا, تبتی کون ہے؟ جو فرعونی قوم تھی, ان پہ طوفان بھیجنا, ان پہ ٹڈیاں بھیجنا, ان پہ جوئیں بھیجنا, ان پہ مینڈک بھیجنا, ان پہ خون بھیجنا. یہ سارا ہم نے نا ذکر پڑا ہوا ہے پہلے, اس لیے اس کی ہم تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا, ایک لیکن حدیث میں ان نو آیات سے مراد نو احکامات بھی لیے گئے ہیں, کہ نو حکم جو ان کو دیے گئے تھے. دو تفسیریں یعنی آپ کو اس میں پتہ ہونی چاہیے, ایک تو نو معجزات اور نو احکامات, دونوں ہیں اس میں مراد ہو سکتے. اور وہ کیسے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, یہ ترمذی میں, مسند احمد میں, ابن ماجہ میں, سب میں یہ حدیث ہے, مستدرک میں بھی ہے, کہ مصفان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس نبی کے پاس جا کے اس سے کچھ سوال پوچھتے ہیں. دوسرے نے کہا اس کو نبی نہ کہو, اگر اس نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہیں تو اس کی تو چار آنکھیں ہو جائیں گی, یعنی وہ تو بہت ہی ہواؤں میں ہو جائے گا, اللہ معاف کرے. پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یہ نو نشانیاں کون سی, یہی آیت 101. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نو آیات یہ ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, زنا نہ کرو, جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہ کرو, چوری نہ کرو, جادو نہ کرو, کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کر دے, سود نہ کھاؤ, کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت نہ لگاؤ, اور میدان جنگ میں پیٹھ پہ پیٹھ نہ دکھاؤ, جیسے ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ. اور خصوصاً تم اے یہود, تمہارے لیے خاص طور پہ ایک اور چیز ہے کہ ہفتے کے دن حد سے نہ بڑھو. پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں, یعنی ان دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسا دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ نے پوچھا پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے, تو ہمیں یہ خطرہ ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہم کو قتل کر دیں گے. تو وہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے یہ مان لیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے جواب میں جو نو نشانیاں بتائی ہیں وہ احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے. امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. فسأل, بس پوچھے کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کیا پوچھے؟ یہ جاءہم, کہ جب آیا تھا ان کے پاس, جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے, فقال له فرعون, تو کہا اس کو فرعون نے, انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, کہ اے موسیٰ مجھے تو تو سحر زدہ لگتا ہے. کہ آپ موسیٰ بنی اسرائیل سے پوچھیں, ان سے کہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں, جو قصہ بنی اسرائیل ہے, جو ان کا قصہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سورت کے اندر تو سورہ بنی اسرائیل نام سے بھی ہے, اس سورت میں یہ قصہ لایا گیا ہے. مشرکین مکہ کو کہا گیا آپ پوچھیں گے کیا یہ قصہ ہوا تھا, اور اس قصے میں بھی چونکہ آخرت کا ذکر ہے, قیامت کے باتیں ہیں, تو اور بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. پھر بھی اس نے جو فرعون نے جو کیا تھا, پھر اس کے بعد اس کا ہوا کیا, تو اس سے مشرکین مکہ کو تاکہ کچھ وارننگ ملے, کچھ ان کو اندر ڈر پیدا ہو تو انہوں نے جب ان سے پوچھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ نشانیاں لے کر آئے تھے 9 نشانیاں, تو فرعون نے بجائے مان لیتا ان نشانیوں کو, اس نے کہا یہ تو جادو ہیں. اب تم بھی نشانیاں مانگتے ہو نا, ایک طرح مشرقین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے تم بھی نشانیاں مانگتے ہو نا, تم بھی معجزے مانگتے ہو. دیکھو جب ان کے پاس یہ معجزے لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام, تو فرعون نے تو الٹا ان کو ماننے کے بجائے سحر زدہ کہہ دیا.